بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعقد الله حفظك شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي رحمة الله عليه فرماته: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. شيخ صاحب فرماتے ہیں یہ ہمارا دین اور عقیدہ ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اور جو کوئی اس کا مخالف ہو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے بری ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور غلط خواہشوں پر چلنے سے، جداگانہ رائے اختیار کرنے سے، اور مشبہ، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ غلط مسالک پر چلنے سے حفاظت فرمائے، جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مسلمین کی مخالفت کر کے گمراہی سے ناتا جوڑ رکھا ہے. ہم ایسے گمراہوں سے بری ہیں، اور یہ سب ہمارے نزدیک گمراہ اور بے راہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور وہی توفیق بخشنے والا ہے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ ان اختتامی اور پیارے جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ اشارہ فہذا، جو اشارہ امام صاحب نے کیا ہے، یہ ہر اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو کچھ اس کتاب میں بیان ہو چکا ہے. جو عقیدہ اور منہج اس کتاب میں امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ اشارہ اسی کے فہذا، یعنی جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں یہ سب کیا ہے، یہ ہمارا دین ہے اور اعتقاد ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، جو دل میں ہے وہ ہماری زبان پر بھی ہے، ہماری آنکھوں میں بھی ہے، ہمارے کانوں میں بھی ہے، ہمارے ہاتھوں پر بھی ہے، ہمارے پاؤں پر بھی ہے، ظاہر و باطنن. ظاہر و باطن کی مخالفت تو منافقین کرتے ہیں، اہل ایمان کا ظاہر و باطن ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے. پھر جیسا فرماتے ہیں، والمشبہ، تشبیہ کرنے والے، یہ ایک گروہ ہے. کون ہے؟ ہم الذین شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بالخلق فی صفاتہ. مشبہ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ مخلوق سے کی صفات میں. وقولهم، اور ان کا قول جو عکس قول النصارى، نصارى کے قول کے برعکس ہے. شبہ المخلوق وهو عيسى علیہ السلام بالخالق وجعلوه الها، اور مشبہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا ثابت کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا جیسے کہ مخلوق رحم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں جیسے کہ مخلوق کی دو آنکھیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسے کہ مخلوق کے دو ہاتھ ہیں، اسے کہتے ہیں مشبہ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ مشبہ جو ہیں یہ نصارہ میں مشبہ ہیں، لیکن ان کے برعکس ہیں. کیسے؟ کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خالق سے تشبیہ دے دی اور اسے معبود بنا لیا، رب بنا لیا. تو مخلوق کو خالق بنانا تشبیہ ہے، لیکن مخلوق کی خالق سے، اور خالق کے لیے وہی صفات بیان کرنا جو مخلوق کی ہے، یہ بھی تشبیہ ہے لیکن خالق کی مخلوق سے. وهؤلاء شبه الخالق بالمخلوق، اور انہوں نے خالق مخلوق سے تشبیہ دی. كداود الجواربی واشباهه، داود الجواربی اور ان کے جو اشباہ ہیں، جو ان جیسے لوگ ہیں، یہ مشبہ ہیں. ہشام بالحکم الرافضی جو ہے، یہ ان میں سے جس نے سب سے پہلے تشبیہ کا قول ایجاد کیا. امام ذہبی سیر عام النبلاء میں داود الجواربی کے بارے میں فرماتے ہیں، من كبار متكلمين یہ دعویٰ کیا دود الجواربی نے کہ اس کا رب گوشت اور خون سے بنا ہوا ہے انسان کی صورت میں، یعنی ایسے مشبہ بھی موجود ہے اس امت میں، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور رب کا تصور ایسے ہی کرتا ہے. اور عجب بات ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی یہ تصور کیا تھا اور اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا جیسا کہ آسمانوں پر ایک انسان بیٹھا ہے، اور اس کی تشبیہ صفات بیان کی جیسے کہ گورا نہیں ہوتا انگریز ویسے، نعوذ باللہ من الخذلان، یہ کفر ہے. تو یہ مشبیہ ہیں. والمعتزلہ، امام ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معتزلہ کون ہیں؟ ہم عمر بن عبید و واصل بن عطاء الغزال و اصحابہما، عمر بن عبید و واصل بن عطاء اور ان کے جو دوست ہیں، شاگرد ہیں، ہم نوالے ہم پیالے ہیں، ان کو معتزل اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے محسن بصری کی موت کے بعد اعتزال کر کے اپنے الگ سے جماعت بنا لی، اور دوسری دہائی کی ابتدا میں، دوسری صدی کی ابتدا میں، اور الگ سے اپنی مجلس بنا کر بیٹھتے تھے، معتزلین کو کہا جاتا تھا. امام قتادہ فرماتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی، اولئک المعتزلہ، ان کا نام رکھا ہے سلف نے، جب یہ الگ ہو کر سلف کے مجالس سے اپنے مجالس اپنی جماعت بنا لی تھی، تو بعض سلف جن میں سے امام قتادہ بھی ہیں تو فرماتے تھے اولئک المعتزلہ، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معتزلہ ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ واصل بن عطا نے ہی معتزلہ کے مذہب کے اصول بنائے تھے، اور عمرو بن عبید نے ان کی اتباع کی جو محسن بصری کا شاگرد تھا. جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو ابو الہذیل نے دو کتابیں لکھیں جن میں اپنے مذہب کو کھول کے بیان کیا ہے، اور اپنے مذہب کو پانچ اصولوں پر قائم کیا. اور یہ پانچ اصول نوٹ کر لیں، معتزلہ کے پانچ اصول، عدل ہے نمبر ایک، العدل، نمبر دو التوحید، نمبر تین انفاذ الوعید کے نفیز، وعید کا نافذ کرنا، نمبر چار المنزلہ بین المنزلتین، دو جگہوں کے بیچ میں ایک جگہ یا منزلت، پانچ نمبر پہ والامر بالمعروف والنہی، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. امام صاحب فرماتے ہیں ولبسوا فیہا الحق بالباطل، الحق باطل الخلط ملت کر دیا. نام کتنا پیارے ہیں، عدل ہے، توحید ہے، انفاذ الوعید ہے، منزل بین منزلتین، اور امر نہیں عن المنکر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن الزحین رحمۃ اللہ علیہ، اذ شأن البدع هذا اجتماع الحق وباطل، کیونکہ ہر بدعت میں آپ دیکھیں کہ حق اور باطل دونوں ہوتے ہیں. یاد رکھ، کسی بدعت میں صرف باطل اکیلا نہیں ہوتا، حق ہوتے اس میں جب باطل شامل کر دیا جاتا ہے تو باقی باطل رہتے، حق نہیں رہتا، لیکن حق بھی اس میں موجود ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ مشبہۃ الافعال، یہ معتزلہ جو ہیں افعال میں تشبیہ کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال کا قیاس کیا مخلوق کے افعال پر، اور جو کچھ مخلوق میں اچھا ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اچھا ہے، اور جو مخلوق سے برا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے برا ہے، نعوذ باللہ. اور یہ کہا معتزلہ نے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ یوں کرے اور یوں کرے، اسی قیاس فاسد کی بنیاد پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ نافرمان کو سزا دے اور فرمان بردار کو جزا دے، کیونکہ شفاعت کے منکر ہیں یہ لوگ. اگر کوئی نافرمان دنیا میں نافرمانی کرتا ہے تو معتزلہ کہتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہے، کبیرہ گناہ تو اس نے کیا ہے، لیکن مومن بھی نہیں ہے. کہاں ہے؟ دو جگہوں کے بیچ میں کہیں پہ ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، اور آخرت میں جہنمی ہے. سفارش نہیں، شفاعت ہوتی نہیں ہے، کس نے کہا شفاعت ہوتی ہے؟ اور شفاعت کے سارے نصوص کی تحریف کر ڈالی قرآن اور سنت میں. امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، اگر آقا اپنے ماتحت غلاموں کو زنا کرتا ہوا دیکھے اور انہیں نہ روکے زنا کرتے ہوئے، تو دونوں میں سے ایک ہے، یا تو وہ زنا کو اچھا سمجھتا ہے جو قبیح ہے اسے اچھا سمجھتا ہے، یا ان کو روکنے سے عاجز ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ پر یہ قیاس کیسے ممکن ہے؟ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ اس بدکاری کو اچھا سمجھ رہا ہے یا عاجز روکنے سے. سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں اس پر بات کرنا اپنی جگہ پر مبسوط ہے, یہ یہاں پر مناسب نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فم العدل, عدل سے کیا مراد ہے معتزلہ کی؟ فسطروا تحت نفی القدر, عدل کے نام کے پیچھے انہوں نے تقدیر کا انکار چھپایا ہے. اگر کہتے ہیں کہ ہم تقدیر کے منکر ہیں تو ان کی بات مانتا؟ انہیں نہیں کہا تقدیر کے منکر ہیں ہم, ہم انہیں کہا ہم عدل انصاف کرنے والے ہیں. اس عدل انصاف کے پیچھے اصل بات کیا تھی؟ تقدیر کا انکار. وقالوا, کیسے؟ یہ کہا ان اللہ لا یخلق الشر ولا یقضی بہ, اللہ تعالیٰ نے نہ تو شر کو پیدا کیا نہ ہی شر کا حکم دیا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ شر کو پیدا کرتا پھر اس شر پسند شخص کو عذاب دیتا, شر بھی اللہ تعالیٰ اس بندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کے شر کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس شر پر سزا بھی دیتا ہے, تو یہ ظلم نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والا ہے, ظلم کرنے والا نہیں ہے. امام ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور اس سے یہ اصل فاسد لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں ایسی چیز بھی ہوتی جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا, جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہتا ہے لیکن وہ ہو نہیں سکتی, اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. دیکھیں یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ ان معتزلہ سے, قدریہ سے آیا. شیطان کیسے, کس طریقے سے گھما گھما کے یہاں پہ لے کے آیا. بات کہاں شروع ہوئی تھی؟ کہ انسان ایک نافرمان ہے, شر پسند ہے, اسے نافرمانی کی ہے. اس نافرمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں اگر اس نافرمان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو پھر اس کو سزا کیوں دیتا ہے؟ تو حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تو پیدا کیا ہے, لیکن اس کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو چاہا کہ نافرمان نہ ہو, اس بندے جگہ میں نافرمان ہونا چاہتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو روک سکا نافرمانی سے. عجز ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ عجز ہے. وہ ایک شر سے بچنا چاہتے تھے, اس سے بڑے شر میں جا کے گرے. کیوں گرے؟ کیونکہ نصوص قرآن سنت کی روشنی میں سوچا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, نہ سلف کا راستہ اختیار کیا قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے, عقل کو آگے کرتے رہے اور صرف باتیں بناتے رہے, اہل کلام کا راستہ اختیار کیا اور ٹھوکر کھائی. یہی عقلانی منطقی لوگ ہر زمانے میں موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں. اور آپ سنتے ہوں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد تھوڑا سدھار آیا, وہ کہتے ہزار چیز کا لفظ نکال دیا, کہتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے دیکھو توبہ تو کر لیے. پتہ نہیں کیسی توبہ میرے بھائی, صرف ہزار کا لفظ نکالنے سے اللہ تعالیٰ پہلے بھی عاجز تھا, اب بھی عاجز ہے نعوذ باللہ. تو کون سی یہ توبہ ہے, کون سی یہ تبدیلی ہے؟ یعنی کوئی شخص اگر کسی کو چوندہ لگا دیتا تو وہ خوش ہو جاتے. دیکھیں دلی محبت اور یہ شخصیت پرستی کب تک رہے گی؟ حق بات ہے کہ ایک شخص سے بڑی غلطی ہو رہی ہے, اس غلطی نشاندہی کیجیے, اسے کہو کہ اللہ کے بندے مرنے سے پہلے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے غلطی ہے. وصف اللہ بالعجز یہ کفری عقیدہ ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. اور کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا کہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پہ ہر چیز پر قادر نہیں. کوئی یہ نہ کہ میں تکفیر کروں, تکفیر نہیں کرتا ہوں. فرق ہے کہ کفر فعل کرنے میں اور کافر ہونے میں. پھر میں اور فتح پر جھاڑ دینا پھر کہ یہ کفر کو تکفیر کرتا رہتا ہے, خود کم علمی اور نا سمجھی کی وجہ سے اپنی مرضی سے سوچتے رہتے ہیں اور پھر میرے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں تعالی اللہ عن ذلک, اللہ تعالیٰ اسے بلند و بالا ہے اور پاک ہیں. اچھا عدل سے انہوں نے کیا چھپایا ہے؟ تقدیر کا کیسے انکار ہوا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اب انہوں نے یہ کہا کہ نافرمان جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی اس کے فعل کو پیدا کرنے والا نہیں, اس بندے اپنے فعل کو اس نافرمان کو خود پیدا کیا ہے. تقدیر کا انکار ہوا کہ نہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے تا قیامت, اس کی 50,000 سال پیدا ہونے سے پہلے, بلکہ زمین اسمان کے 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے علم ازلی سے جان اس بندے نے کرنا کیا ہے. اللہ نے نہ اسے مجبور کیا ہے اور نہ اسے مکمل اختیار دیا. مکمل اختیار کیسے نہیں دیا؟ کیونکہ چار مراتب تقدیر کے علم ہے ازلی، اللہ پہلے جان لیا، پھر حکم دیا قلم کو لکھنے کے لیے، قلم نے لکھ دیا، کیا لکھا؟ وہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مشیت اسے پیدا کیا. تو مشیت کس کی ہوئی؟ غالب. اللہ نہ چاہتا تو پیدا بھی نہ ہوتا، شر سے پیدا نہ ہوتا. نہ جانے کتنی ایسی مخلوق جو پیدا نہیں ہوئی، علم میں تھی اللہ نے پیدا نہیں کی، مرضی ہے کہ نہیں اللہ کی؟ اللہ کی مرضی ہے بھائی. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، وجود کے اعتبار سے بھی محتاج ہے. تو معتزلہ کا یہ کہنا کہ انسان اپنے فعل کا خود خالق ہے، خود پیدا کرتے، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں یہ شر لکھا ہی نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی اس کی تقدیر ہے ہی نہیں، یعنی تقدیر کا انکار. جی وہ تو دلائل موجود ہیں، میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ اس جملے سے تقدیر کا انکار کیسے ہوتا ہے، ورنہ تو دلائل موجود ہیں. کئی دفعہ پیچھے بھی بیان ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بھی پیدا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے، اور واضح نصوص ہے. اس لیے میں نے کہا کہ معتزلہ اگر تھوڑا سا عدل سے کام خود لیتے اور اپنے عقل کو تھوڑا پیچھے رکھتے، نقل کو قرآن سے آگے کرتے، تو اللہ نصوص واضح ہے. سلف نے جس انداز سے عقیدے کے مسائل کو کھو کھو کے بیان کیا، میں سمجھتا ہوں واللہ آپ کو کسی مذہب میں کسی دین میں نہیں ملے گا. واللہ آپ کسی مذہب دین کو دیکھ لیں، ان کے جو بڑے رہنمائی چھپاتے ہیں، کیونکہ حق نہیں ہے ان کو پتہ تحریف کر شدہ ان کو مذہب اور 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 دین ہے. دین سے واحد دین ہے واللہ کہ سلف صالحین نے پیچیدہ مسائل، جو تقدیر کے مسائل یہ پیچیدہ مسائل ہیں، ان کو بھی کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. جب معتزلہ نے اپنے عقل کو آگے کرنا چاہا، ان کا بھی سختی سے رد کیا ہے. آگے فرماتے ہیں وہ مت توحید. اچھا توحید کرانا تو بڑا خوبصورت بھی، دیکھو دعوت توحید معتزلہ کرتے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ تو توحید کی دعوت دینے والے، ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ معتزلہ نے اپنا اصول بنایا، اصول پانچ اصول ہیں، اصول خمسہ، ان میں توحید یہ سر بڑا نام اسے لکھا ہے، توحید ہم توحید طرف بلاتے ہیں. دیکھیں توحید میں کیا ہے، شیخ صفر وہ امت توحید فصل و تحت القول بخلق القرآن. توحید سے مراد ان کی توحید کے نیچے انہوں نے چھپایا ہے قرآن مجید، کہ قرآن مجید مخلوق ہے. یہ فتنہ خلق القرآن کا جو عام معتزلہ سے عام ہو. خلق القرآن کا فتنہ کی ابتدا پتہ ہے کس کہاں سے ہوئی؟ جہمیہ سے ہوئی، جہمی صفوان سے ہوئی، بڑی مصیبت سے ہوئی، جو بڑا ان کا بڑا سردار ہے. وحیت الوجود کے بعد عقیدگی وہاں سے آئی ہے، خلق القرآن فتنہ وہاں سے آیا ہے، انکار اسماء صفات کا فتنہ وہاں سے آیا ہے، جبر کا عقیدہ وہاں سے، ارجاء کا عقیدہ وہاں سے ہے. سارے کے سارے جو یہ بدعقیدگی کی کھچڑی ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ جہ بن صفوان نے بنائی ہے. جو شیخ صاحب فرماتے ہیں وما التوحید فسترو تحت القول بخلق القرآن، کہتے ہیں اگر قرآن غیر مخلوق ہوتا تو تتدد قدما لازم آتا. یعنی وہ ایک اپنی ان کا یہاں پہ غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود اور کچھ بھی نہیں تھا. حق ہے اللہ تعالیٰ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اگر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا اپنا کلام تو وہ الگ سے ایک وجود ہوتا، کیونکہ مخلوق ہے تو دو خالق مخلوق ایک وقت میں ایک ساتھ ہوتے. تعدد القدماء کے ازلن اللہ تعالیٰ بھی تھا، مخلوق اس کے ساتھ تھی. تو اس کو نفی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کلام کر، اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو دو چیزیں خالق مخلوق ایک ساتھ ہوتے، تو کلام مخلوق ہے، تو اس لیے یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. یہ کب ہوا؟ یہ عقل کی مار انہوں نے کھائی ہے، اس بد عقلی کی مار کھائی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن عز حنیف رحمۃ اللہ علیہ، اور اس قول سے یہ بات لازم آتی ہے، اس فاسد قول سے بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور سارے کے سارے صفات جو ہیں مخلوق ہیں، یا تناقض لازم آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ صفت الحیات بھی ہے، صفت القدرہ بھی ہے، اور جتنی بھی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، تو صرف کلام مخلوق کیوں ہیں؟ تو باقی مخلوق کیوں نہیں ہے؟ تناقض ہے کہ نہیں؟ یا تو سارے مانو، یا پھر اگر ایک مانو تو اس میں تناقض ہے. جب کلام صفت ہے تو پھر علم بھی تو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر کلام مخلوق ہے تو علم مخلوق کیوں نہیں ہے؟ قدرت طاقت مخلوق کیوں نہیں ہے؟ حیات مخلوق کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ ان کی قول سے لازم کرنا ہے مقصود ہے, ورنہ دلائل تو شرعی بہت سارے موجود ہیں. مختصر سے صاحب یہاں پہ ایک لائن میں جواب دے رہے ہیں کیونکہ اختتام ہے, پہلی تفصیلی بحث گزر چکی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اما الوعید, وعید سے کیا مراد ہے جو ان کا تیسرا اصول ہے. فقالوا اذا اوعد بعض عبیده وعیدا فلا يجوز الا يعذبهم ويخلف وعیده. جب اللہ تعالی اپنے بندوں کو کوئی وعید بیان کر دیتا ہے اور وعید وہ سزا ہوتی ہے جو کسی نافرمان کے لیے اللہ تعالیٰ متعین کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ سزا نہ دے, بلکہ اللہ تعالیٰ واجب کو اب سزا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ رحمت کا انکار کر چکے ہیں نا, شفاعت کا انکار کر چکے ہیں نا, تو باقی کیا رہا ہے؟ تو دیکھیں بدعقیدگی کس تسلسل سے آتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, ایک جگہ سے غلطی کی اور غلطیاں ہوتی رہیں. سوال کیونکہ عقل ہے نا, عقل جب آگے کر دیتے ہیں اب یہ تسلسل چین کی طرح سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک اگر اس میں سے کڑا نکال دیں آپ تو چین ٹوٹ جاتی ہے, تو یہ چین ہونی تھی. جب شروع سے غلطی کی اب غلطی پر اور غلطی اور غلطی اور کہاں تک پہنچے دیکھیں, نعوذ باللہ کہ یہاں تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ پر کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے, مخلوق سوچ سکتا ہے کبھی؟ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو معاف کر دے یہ بھی نہیں کر سکتا, اور جب کسی مغفرت چاہے وہ بھی نہیں کر سکتا ان کے نزدیک, تو پھر اللہ تعالیٰ کر کیا سکتا ہے؟ اب گنتے جائے کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں, ہزار تو ہو جائیں گی تقریباً, نعوذ باللہ من الخذلان. آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَنْزِلَ بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ, دو منزلوں کے بیچ میں ایک منزلت سے کیا مراد ہے؟ فَعِنْدَهُمْ, ان کے نزدیک جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ ایمان سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. منزلت درمیان کی, بین منزلتیں, دو منزلوں کے بیچ میں, ایک منزلت ایمان کی دوسری کفر کی, بیچ میں کوئی منزلت ہے؟ کبھی سنا ہے ایمان کفر کی منزلت کبھی سنا ہے؟ اچھا ایمان بھی نہیں کفر میں. اچھا جناب بتائیے کہاں پر ہے؟ کہتے ہم نہیں جانتے. اچھا وہ بات کرتے کیوں جو تم جانتے نہیں ہو؟ عقل والوں سے ذرا پوچھیں, اے عقل والے جناب آپ نے عقل کو آگے کر کے فتویٰ تو چھوڑ دیا ہے کہ یہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے, جو کبیرہ گناہ یعنی جو جھوٹ بولتا ہے سود کھاتے کبیرہ گناہ کرنے والا یہ مومن ہے کہتے کہ مومن نہیں ہے, کافر کافر بھی نہیں دنیا میں, تو کیا ہے کہتے پتہ نہیں. سبحان اللہ, اب عقل کہاں گئی آپ کی؟ عقل کو ذرا نکل جاؤ اپنے عقل سے, وہ باقی اگر کہیں کوئی کچھ بچی ہوئی ہے, اور نصوص کی طرف آؤ. نصوص میں کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والا کا ایمان باقی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذرے برابر ایمان کی وجہ سے کوئی شخص جہنم سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو ایمان تھا تو نکلے جہنم سے. سبحان اللہ, دنیا میں آخرت میں, اچھا دنیا میں مسلمان ہے اس نے سود کھایا ہے یا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے, اس سے اسلام اور ایمان کا جو یہ وصف ہے کیوں اسے محروم کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی مرضی سے دلائل اور نصوص کو بھی الگ الگ کر دیا ہے اپنی منمانی کے لیے. نصوص الوعید پہ عمل کیا, وعد کے نصوص کو چھوڑ دیا جس میں بھلائی اور جس میں جنت اور جس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بھلائی پر اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے, ان سب کو چھوڑ دیا. اور جن نصوص وعید کے الفاظ ہیں, سختی کے الفاظ, پکڑ کے الفاظ ہیں, مجھے سزا دینے کے الفاظ ہیں, ان کو لے لیا اور ان پہ اپنا ایمان بھی بنا لیا. اچھا باقی قرآن مجید تو اللہ کے کلام ہے نا ساری کے ساری, آدھے کو لے آدھے کو کیوں چھوڑا؟ عقل یہ عقل کہتی ہے, عقل تو کہتی ہے سب کو لے کے چلو نا. جس نے بھی, واللہ یہ حقیقت بھی, جس نے بھی نصوص شرعیہ پر کسی چیز کو آگے کیا اس نے اسی سے ہی ٹھوکر کھائی ہے. عقل کو آگے عقل سے ٹھوکر کھائے گا, کش و ذوق آگے کہ اسی سے ٹھوکر کھائے گا, علم و کلام کو آگے کہ اسی سے ٹھوکر کھائے گا, اندھی تقلید کو آگے اسی سے ٹھوکر کھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پانچواں اصول امر بالمعروف, امام صاحب فرماتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دوسروں کو حکم دینا ہے. کون سا؟ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اور اس کو وہ لازم کر دیں اس کے اوپر جو ہمارے اوپر لازم ہے، اور اسے کہتے ہیں نہیں، اسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، سے مراد ان کی حکمر وقت پر خروج کرنا، نہیں منکر سے مراد ان کا خروج کرنا حکمران وقت پر، اگر حکمران وقت ظالم ہو تو اس کے خلاف بغاوت کر کے خروج کرنا. تو معتزلہ خوارج میں سے بھی تھے، خروج کا منہج بھی معتزلہ نے اپنایا ہوا تھا، لیکن اس کو نام خروج نہیں دیتے، کیا نام دیتے تھے؟ نہیں عند المنکر. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ ان پانچ شبوں کا جواب ہم دے چکے ہیں پہلے، اور ان کے ہاں توحید اور عدل یا عقلی اصول میں سے ہیں جن کی صحت کا علم نہیں ہوتا الا کہ جب تک عقل ان کی دلالت نہ کرے، اور جب وہ ادلۃ السمعیہ، سمع دلہ کہتے ہیں، جب دیکھیں ادلہ عقلیہ ادلہ سمعیہ، ان کے نزدیک عقلیہ جو عقل سوچتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے، سمعیہ جو کانوں سے سنا جاتا ہے قرآن اور سنت، وہ کہتے ہیں سمعی دلائل ہے. حقیقی دلائل کون سی ہے؟ عقلی ہے، اور سمعی دلائل فرعی دلیل ہے. استغفر اللہ العظیم. فإنما یہ ذرا غور کریں، کتاب انڈر لائن کر لیں اس کو، کہتے ہیں فإنما یذکرون للاعتقاد بها لا للاعتماد عليها، جو نصوص شرعیہ ہیں ان کا ذکر تو کرتے ہیں وہ، دیکھیں جتنے بھی فرقے ہیں امت میں سب قرآن سنی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے ایک گروہ سنت و جماعت جو ان نصوص پہ اعتماد بھروسہ کر کے پیش کرتا ہے عمل کرنے کے لیے، باقی جتنی بھی جماعتیں 72 فرقے جو جہنم کی طرف جاتے ہیں وہ ان کا ذکر بھی کرتے لیکن اعتماد بھروسہ نہیں کرتے. بھروسہ ہر بندہ اپنے ہی منہج پہ کرتا ہے، اور ان کو صرف للاعتماد وليس للاعتماد، یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے قرآن سنت کی، اصل دلیل کوئی اور ہوتی ہے ان کے پاس، یا عقل کی یا اندھی تقلید یا کچھ بھی، اپنے امام کا قول یا کچھ بھی اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے کہ یہ جو معاملات ہیں ہم قرآن سنت سے ثابت نہیں کرتے، کیونکہ عقل کا ہونا اس سے پہلے لازمی ہے، تو عقل ہے تو پھر انسان سمجھتا بھی ہے، عقل ہوتے انسان کیسے سمجھتا ہے؟ نصوص سمجھ کے پہلے عقل کا ہونا ہے، تو عقل ہوگی تو انسان پھر سنتا بھی ہے اور پھر سمجھتا بھی ہے. الغرض اور اگر یہ نصوص نہ بھی ہوں تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے اعتماد عقلی دلائل پہ ہے، سمعی یعنی قرآن سنت کے دلائل پہ نہیں ہے. اور بعض اوقات اس لیے دلیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر، دیکھا ہمارے عقلی دلیل بھی تو درست ہے نا، قرآن سنت گواہی دیتے ہیں ہمارے عقلی دلیل بھی درست ہے، تو اپنے اس غلط عقیدے کو اور غلط منہج کو ثابت کرنے کے لیے. اور ان کے نزدیک امام صاحب فرماتے ہیں قرآن اور حدیث ان کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ گواہ ہوتے ہیں جو نصاب پر زائد ہوتے ہیں، یعنی ایک گواہ کافی ہوتا ہے، دو گواہ اور ہو جائیں، یا دو گواہ کافی ہے، چار گواہ اور آ جائیں، تو اصل گواہ تو دو ہی ہیں نا، شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اب 8 گواہ آ گئے ہیں، دو کافی ہیں نا اور باقی کیا ہیں؟ وہ نام کے گواہ ہیں، کام کے دو ہی کافی ہیں نا. تو شیخ صاحب ان کے نزدیک اصل گواہ جو ہے وہ عقلی ہے، اور قرآن و سنت کیا ہے، قرآن و حدیث کیا ہے، یہ صرف وہ گواہ ہے جو نام کے گواہ ہیں، سپورٹنگ جسے کہتے ہیں. اور جیسا کہ کوئی فوجی بٹالین ہوتی ہے کہ ان کی نفری کافی ہوتی ہے، کوئی اور ان کے لیے آتی ہے سپورٹ کرنے کے لیے، تو اصل وہ جو دوسری ہے اس کو کیا کام کوئی ہے؟ اس کا اصل کام ان کا ہے جو میدان جنگ میں لڑنا، جو دوسری یعنی ویٹنگ لسٹ میں ہے اور صرف وہاں پہ گئے ہیں تاکہ ان کو بھی کبھی موقع ملے تو وہ بھی تیار ہوں، تو اصل حقیقت ان کی وجود کی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی منزلت جیسے کہ اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے، اور کہیں پہ اگر شرعی نصوص مل بھی جائے اسے قرآن سنت کی دلیل اپنی ہوا نفس کے مطابق، تو اسے فوراً پکڑ کے بیان کر دیتا ہے، دیکھیں یہ اللہ نے فرمایا, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حقیقت وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے. اور امام ابن عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا پیارا قول بیان فرماتے ہیں, اس کو نوٹ کر لیں. امام عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لا تکن ممن یتبع الحق اذا وافق ہواہ, ان لوگوں میں سے کبھی نہ ہونا جو حق کی اتباع کرتے جب حق ان کی خواہش نفس کے مطابق ہو. ويخالفه اذا خالف هواه, اور حق مخالفت کرتے جب حق اس کے خواہش نفس کے مخالف ہو. فاذا انت لا تثاب على ما وافقته من الحق, اور سچ بات یہ ہے کہ آپ کو اس حق موافقت کا کوئی اجر نہیں ملے گا. وتعاقب على ما تركته منه, بلکہ آپ کو اس کی سزا ملے گی جس حق کو تم نے چھوڑا ہے. لانك انما اتبعت هواك في الموضعين, کیونکہ حقیقتا بات یہ ہے کہ تم نے دونوں جگہوں پر صرف اور صرف اپنی خواہش نفس کی ہی پیروی کی ہے. نہیں سمجھ آئے, سمجھا دیتا ہوں. امام من ائمۃ التابعین امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کبھی نہ ہونا جو حق کی پیروی تو کرتے ہیں لیکن کب, جب ان کے خواہش نفس کے مطابق ہوتی ہے. حق اگر خواہش نفس مطابق آ گیا پیروی کر لی, اور حق کی مخالفت کرتے ہیں جب حق ان کی خواہش کے مخالف ہو. تو ایسا فرماتے ہیں جب آپ نے حق موافقت کی ہے تو آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا, بلکہ تمہیں باطل حق کی مخالفت کرنے کا تمہیں سزا اور عقاب اور سزا ضرور ملے گی, کیونکہ تم نے حقیقتاً دونوں وقتوں میں دونوں جگہوں پر خواہش نفس کی اتباع کی ہے, حق کی اتباع کی ہی نہیں ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ اتنا ہی کافی. اگلے درس میں جہمیہ کی بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.